من شر الشيطان الذين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى المجد بن قاسم محمد. الصلاة والسلام على سيدنا قاسم الذين اخبرناه وطهروا تطهيرا.
اللهم صل على محمد محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سمع
الله
إن شاء الله يا نبي أو كهدي جمعت سي کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جس کے نتیجے میں اللہ اپنی طرف سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کیسا اطمینان بخش آیت ہے اور کیسا اطمینان بخش حکم ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری جنت یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کی سیرت پر چل رہے ہیں، ہم نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں. اگر مسلمان نبی کی سیرت کو اپنا لیں تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا تو وہ پورے یقین کے ساتھ نبی کریم کی سنت اور ان کی سیرت کے نقوش کو تلاش کرے گا اور دل و جان سے محمد مصطفیٰ پر فدا ہو جائے گا اور ان سے محبت کرنے لگے گا، ان کی پیروی کرنے لگے گا اور ان کے نقش قدم تلاش کرنے لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر پروردگار عالم نے مہر نصب کر دی ہے کہ یہ وہی محبت ہے کہ جس کے صدقے میں ہم نے کائنات خلق کیا ہے. لولا لما خلقت الافلا، اے محمد تم نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ زمین و آسمان کی کیا حیثیت ہے، زمین کا فرش ہو کہ آسمان کا شامیانہ، ستاروں کی شبے ہو یا آفتاب و مہتاب کی زنجیریں، بے آب و گیا اور ریگستان ہو یا لہرتا ہوا سمندر، کروٹے لیتا ہوا صحرا ہو یا بن کھاتی ہوئی زلف سنبل، غرض کے کائنات کی ہر شے کو جو بنایا گیا ہے وہ ان کے صدقے میں بنایا گیا ہے. کیونکہ کائنات کیا ہدف اور مقصد مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ کائنات کمال چاہتا ہے اور کمال اگر حاصل ہونا ہے تو کمال مطلق ہی کے ذریعے سے کمال مل سکتا ہے، یعنی اللہ سے قربت ہی کے ذریعے سے انسانیت کو کمال مل سکتا ہے. اور اللہ سے قرب کا وسیلہ پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ارشاد ہوا کہ پیروی کرو محمد عربی کی، کہ جن کی آمد سے گل ہو گیا زمین میں عوام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نصیب عقل سے نوے بشر کا باب اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی یہ آئے تو غریب نظر میں ادا ہوئی یہ خوب ذات پر برکت ہے کہ جنہوں نے زمین پہ قدم رکھا تو قیصر و کسرا کے ایوان گرے فارس کے آتش کدے بجھے حق کا بول بالا ہوا کفر کا منہ کالا ہوا کعبے سے بت گرائے گئے کعبے میں یاد الہی کے دیے جلائے گئے ان کی بعثت سے نبی کریم کے ظہور سے نبی کریم کی طفیل میں اور ان کے صدقے میں کائنات میں روشنی پھیلی کفر و ضلالت کی آندھیاں چلی اور پروردگار عالم نے آواز دی بالخصوص نبی کریم کی بعثت سے جو کائنات میں ایک ایسا عظیم انقلاب پڑا ہوا کہ اس سے بڑا انقلاب کسی نے نہیں دیکھا تھا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ قوم کبھی بدل سکتی ہے یہ جانوروں سے جو بدتر ہو چکی ہے وہ ہم کل انعام بل ہم اضل یہ تو جانوروں جیسے ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ ہم کل حجارہ یہ تو پتھروں کی طرح ہے بل ہم اشد تو بس ہوا بلکہ پتھروں سے بھی ان کے دل سخت ہے کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں جو خوف الہی سے ڈر جاتے ہیں لیکن ان کے دل ایسے ہیں جن کے اوپر خوف خدا کا بھی اثر نہیں ہوتا تو یہ پتھر دل انسان یہ جانوروں سے گری ہوئی تہذیب کے انسان کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر صدیوں تک لڑتے تھے ایک دوسرے سے دست بدریلا رہتے تھے قتل کرنا ان کا پیشہ بنا ہوا تھا اپنی گود کے بالوں کو یہ قتل کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو لے جا کر زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے یہ حالت تھی معاشرے عرب کی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایتم بن قتل کہ تم نے انہیں کس جرم میں قتل کر دیا ہے یہ زندہ تر کو بچیوں کو کیوں قتل کر دیا جا رہا ہے تو وہ دور وہ معاشرہ وہ ماحول کہ جہاں پر کفر ضلالت شرک بددیانتی بدتہذیبی بد اخلاقی بد کرداری جتنی برائیوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ ساری برائیاں عرب معاشرے میں گھر کر گئی تھی پورا معاشرہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا عدالت انصاف امانت دیانت کی کوئی بات ہی نہیں تھی لوگوں کا مال لوٹنا فخر سمجھا جاتا تھا دوسروں کا قتل بہانے پر فخر کیا جاتا تھا جہاں خانہ کعبہ کا بنانا طواف کیا جاتا تھا جہاں ایک بت نہیں بلکہ 360 بت بنا دیے گئے تھے شرک عام ہو چکا تھا اور سلسلہ وہی سے منقطع ہو کر کئی عرصہ گزر گیا تھا ایک دور ایک خلا واقع ہو گیا تھا جبکہ مسلسل اللہ نے انبیاء کو یہ ذمہ داری سونپی تھی اور انبیاء نے وہ ذمہ داری کو نبھایا بھی تھا کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا جو دنیا انسانیت کو نجات دے گا آخری پیغمبر آنے والا ہے ساری دنیا کے انسانوں نے اس بات کو سن رکھا تھا کہ ایک آخری منجی بشریت آنے والا ہے ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے ایک آخری رسول آنے والا ہے کیونکہ اللہ نے نبیوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آنے والے انبیاء کا تم تعارف کرواتے رہنا کہ ہمارے بعد اور بھی پیغمبر آنے والے ہیں سلسلہ وحی کا منقطع نہیں ہے میں آخری پیغمبر نہیں ہوں جس طرح سے اس امت محمدی پر کلمہ خاتمیت کا پڑھنا ضروری ہے اور خاتمیت نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح سے گزشتہ انبیاء کی امتوں کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنے نبی کو آخری نبی نہ سمجھے بلکہ اس بات کا پر ایمان رکھے، اس بات پر اعتقاد رکھے کہ آنے والا نبی ہے اور اس پر بھی ایمان لے آنا ہے، یعنی آخر یہ آخری رسول نہیں ہے. یعنی موسیٰ کی امت کو جناب موسیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ میں ہی آخری حاجی نہیں ہوں، میں اللہ کی آخری حجت اور آخری رسول نہیں ہوں. تم لوگ یہ گمان نہ کرنا کہ میں آخری رسول ہوں اور توریت آخری کتاب ہے، بلکہ ایک کتاب اور آنے والی ہے، ایک رسول اور آنے والے ہیں، میرے بعد اور بھی انبیاء آنے والے ہیں جن پر تمہیں ایمان لانا ہوگا. اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان پر بھی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کو گمراہی سے نجات دے اور یہ بتائے کہ میں آخری رسول نہیں ہوں. اگر جناب عیسیٰ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے کہ میں آخری رسول ہوں اور امت کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہی آخری رسول ہے، تو وہ کبھی آنے والے کا انتظار نہ دیکھتے اور آنے والے رسول پر ایمان نہ لاتے. جبکہ جناب عیسیٰ نے اس بات کو اپنی عوام کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ میں آخری حجت نہیں ہوں، آخری رسول آنے والا ہے. قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے جناب عیسیٰ کی زبانی کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اور جس کا نام بھی بتا دیا، یأتی من بعدی اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد آنے والا ہے. یعنی انبیاء نے پہلے سے اس بات کی بشارت دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے آخری رسول کے، انہی لوگوں نے ایمان نہیں لایا جب آخری رسول آگئے، اور مشرکین نے کلمہ پڑھ لیا لیکن یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسائیوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ کیوں کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی آیتیں تورات اور انجیل کی موجود تھی جس کو انہوں نے چھپا دیا، اور ان کے علماء نے اللہ کی آیتوں کو بھیج ڈالا عوام کی رائے کے سامنے، کہ جب عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی قرآن کی، انہوں نے بھی تورات اور زبور کی اور انجیل کی آیتوں کو چھپا دیا اور کہا کہ یہ آخری رسول نہیں ہے، جبکہ نبی کریم کے وہ تمام نشانیاں موجود تھے جو توریت میں بتا دی گئی تھی کہ آنے والے رسول کی علامتیں کیا ہوں گی، نشانیاں کیا ہوں گی، لیکن ان کے علماء نے اس بات کو چھپا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین اس قدر بدل چکا تھا حالات اور زمانے کے گزرنے سے، اتنا دین بدل چکا تھا کہ نبی کریم اب جو پیغام لے کر آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو نیا دین پیش کیا جا رہا ہے، یہ تو نئی باتیں ہم سن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے، یہودی نسل میں پیدا ہوں گے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوں گے. اگر عیسائیوں کے گھر میں نبی پیدا ہوتے تو سارے کے سارے عیسائی ایمان لے آتے. اور وہی بات اگر کرتے جو ان کا اس وقت کا رائج دین تھا، جبکہ رائج دین میں کتنی تبدیلیاں عیسائیوں نے لے آئی تھی، چرچ کو انہوں نے مندر میں بدل دیا تھا، چرچ جو مسجد تھی اس کو مندر میں بدل دیا تھا، بت پرستی وہاں پر عام ہو چکی تھی. آج جو چرچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چرچ میں اور مندر میں کیا فرق ہے، یہ مسجد سے زیادہ مشابہ ہے یا مندر سے زیادہ مشابہ ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین عیسائیت دین اسلام سے کس قدر منحرف ہو چکی ہے. اس لیے کہ جو دین جناب عیسیٰ کو دیا گیا تھا وہ بھی اسلام تھا، لیکن عیسائیوں نے فراموش کر دیا. بہرحال ایک دور ایسا گزرا کہ جہاں ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور دنیا تاریکی میں ڈوب رہی تھی، پوری دنیا جاہلیت اور جاہلیت کے اندھیروں میں غرق ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں جب کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا تھا، جہاں کا پیشہ صرف دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کا مال لوٹنا، اور جس کو ہم عام زبان میں گنڈا گردی کہتے ہیں، یا یا دہشتگردی کہتے ہیں یا ڈکیتی کہتے ہیں یا چوری کہتے ہیں, اس قسم کا ماحول عام ہو چکا تھا. اور اس قسم کے جاہل سرکش اور وہ بھی مشرک, ان کے درمیان میں کلمہ پڑھنا اس قدر سخت تھا کہ پتھر کے بتوں سے کلمہ پڑھوانا تو آسان ہے, لیکن ان جیسے انسانوں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے. کچھ انسان ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں, جیسے یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توحید سنگ ہے, کیونکہ غمِ حسین میں پتھر بھی روئے. یعنی ایسے انسان جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو. اس ماحول میں نبی کریم مبعوث ہوئے تو قرآن مجید نے کیا کہا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ رہا ہے اس امت پر کہ اس سرکشوں میں, اس جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسانوں میں ایک رسول بنا کر مبعوث کر دیا. لقد من اللہ, اللہ نے منت رکھی ہے. یہ منت الگ ہے اور نعمت الگ ہے. ایک لفظ ہے نعمت اور ایک لفظ ہے منت. نعمت ما من نعمت, کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ہم تک پہنچتی ہے مگر وہ اللہ کی جانب سے. ما من نعمت بكم من اللہ, جو کچھ بھی نعمت پہنچتی ہے اللہ, زمین اللہ کی نعمت, آسمان اللہ کی نعمت, چاند و سورج اللہ کی نعمت, یہ پوری کائنات اللہ کی نعمت. لیکن یہ نعمت مادی نعمت ہے, یہ کھانا یہ پینا یہ زمین یہ آسمان یہ ہوا یہ پانی, یہ سب نعمتیں ہیں جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. لیکن یہ ساری نعمتیں معمولی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہدایت, تو شے آخرت کا بڑا حکم ہونا, ابدی حیات کے لیے ہدایت ملنا. لہذا تقویٰ, ہدایت, علم قرآن, یہ سب سے بڑی نعمت کے طور پہ پیش کیا گیا. رحمت الہی کی سب سے بڑی دلیل جو پیش کی گئی الرحمن کے بعد, خلق الانسان نہیں, خلقت معمولی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. پہلے علم القرآن آیا, اس کے بعد خلق الانسان آیا. یعنی نعمتیں علم قرآن خلقت انسان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, ورنہ خلقت انسان کو علم قرآن سے اور ہدایت آسمانی سے, رشتے آسمانی سے اگر توڑ دیا جائے تو پھر یہ انسانیت حیوانوں سے بدتر ہو جائے گی اور مقصد خلقت انسانی ختم ہو جائے گا اور انسانیت کو روح ملنے کے بجائے زوال ان کے حصے میں آ جائے گا. تو جہاں لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے جو ان پر نبی کریم کو مبعوث کیا. تو بعثت نبی سب سے بڑا معجزہ ہے, بعثت نبی سب سے بڑا احسان ہے, بعثت نبی ایک بہت بڑا انقلاب ہے. وہ انقلاب یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کا مال لوٹتے تھے اب وہ اپنے ہی مال کو دوسروں پہ لوٹا رہے تھے, جو دوسروں کا مال چھین کے کھاتے تھے اب وہی لوگوں میں اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں. کتنا بڑا انقلاب حضور کریم لے کر آئے تھے عرب کی سرزمین پر. وہ لوگ جو دوسروں کا خون چوسنے والے تھے آج وہ اپنا قدر خون بھی اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار تھے. وہ لوگ جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے آج وہی لوگ کفن پہنے ہوئے دین دین کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے کبھی میدان بدر میں جنگ بدر میں آئے, کبھی کبھی جو ہے وہ جنگ تبوک میں آئے, مختلف میدانوں میں انہیں لوگوں کو حضور لے کے آئے جو کل تک ایک دوسرے سے دس پگڑے ریوا تھے. تاریخ کو بڑھ دیا حضور نے, اتنا عظیم انقلاب کو ہی لا سکتا ہے کہ جس کے ذات میں وہ اعجاز ہو اور جس کی ذات کا حقیقت پرتوں ہے, پرتوں ہو رب العزت کے اخلاق کی, وہی یہ کمال اور یہی معجزہ دکھا سکتا ہے. تو نبی کریم نے ایسا اعجاز پیش کیا ہے اس زمین پر جس کی نظیر پوری تاریخ بشریت میں نہیں ملتی, کہ اتنا عظیم انقلاب اس بدترین ماحول میں مبعوث ہونا اور اس بدترین ماحول کو بہترین ماحول میں بدل دینا, یہ کمال محمد عربی کا کمال ہے. انقلاب ہے ایک بہت بڑا انقلاب کہ جب نبی کریم مبعوث ہوئے, وَالَّذِي بَعَثَ مِنْ أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے وَالَّذِي بَعَثَ جس نے مبعوث کیا, فِي الْأُمِّيِّينَ امیین میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں, پھر امیین رسولا رسول کو مبعوث کیا جس کا کام کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ کہ جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, وہ یزکیہم اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے, وہ یزکیہم وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ جو علم و کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے شکار تھے, جبکہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب حضور کے بارے میں یہ مت کہیے کہ یہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ جاہل تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب پڑھانے والا معلم جاہل نہیں ہوتا. لیکن اجتماع کہاں ہوا ہے مسلمانوں کے ایک بڑے جلسے کو اس بات کا سمجھیے جو ہے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے, یا مسلمانوں کے بڑے گروپ کو اس بات کی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ لکھنے اور پڑھنا نہ جاننے کو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی امی تھے یعنی جاہل تھے. امی اسے کہا جاتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, اور لکھنا پڑھنا جاننا یہ امتیوں کے لیے تو ضروری ہے, لیکن رسول جو بارگاہ الہی سے پڑھتا آیا ہے اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لکھے تو اسی کو پڑھنا آئے. کسی کی کتاب پڑھنا جانے گا تبھی وہ علم سیکھے گا. لکھنا اور پڑھنا جاننا نبی کے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کب سے مجبور وہ ہوتا ہے کہ جو نبی نہ ہو, جو رسول نہ ہو, جو اللہ کی بارگاہ سے علم لدنی کا مستحق نہ ہو, جس کو اللہ نے خود تعلیم نہ دی ہو اور وہ مجبور ہو انسانوں کے سامنے دارو ادب طے کرنے کا. رسول کسی مکتب میں نہیں گئے تھے, رسول کوئی کتاب پڑھ کر عالم نہیں بنے تھے دنیا کی, کہ رسول کو پڑھنے کی ضرورت پڑے کہ عربی زبان کو پڑھے اس کے بعد انہیں علم حاصل ہوگا. مکتب میں جائے, مدرسے میں جائے, لکھنا سیکھے, پڑھنا سیکھے, تب عالم بنے گے. لکھنا پڑھنا یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو لکھنا سکھا دیتے یا پڑھنا سکھا دیتے, یہ کوئی بڑی بات نہ تھی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیتے. کتنے ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے عقل کی بنیادوں پر اور اپنی عقل کی تیزی کی بنیاد پر کسی بھی زبان کو ایک ہفتے کے اندر سیکھ لیتے ہیں اور بولنا اور لکھنا اور پڑھنا جان لیتے ہیں. تو جو اپنے مجسم ہو, جو اپنے کل ہو, کیا اس کے لیے یہ دشوار تھا کہ وہ نئی تعلیم حاصل کر لے اور لکھنا اور پڑھنا سیکھ لے، یہ نبی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ میں قلم دے دیں یا کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے کسی کی کتاب سے نقل کر کے قرآن پیش کیا ہے، یا ان کو چونکہ لکھنا پڑھنا آتا ہے لہذا جو ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو جو ہے اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں پرانے زمانے کی، وہی کے اوپر الزامات جو دنیا نے لگائے، تو یہ الزام لگتا کہ یہ قرآن، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو یہ سمجھتے کہ یہ رسول خود تو پیش نہیں کر سکتے ہیں، کسی اور سے کہیں سے لایا ہوگا، لڑتا کہ یہ جو ہے باطل پرست لوگ کہیں جو ہے گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں دیا ہے۔ تو لکھنا اور پڑھنا الگ چیز ہے، اسی لیے چوز کے جامع دیکھتا ہے کہ اے سفر نہ کرتا سیاح، اے درس نہ خاندا معلم، یعنی جو بغیر درس پڑھے کے معلم بن گیا، بغیر سفر کیے کہ سیاح بن گیا، سلمان پڑے محمد، یہ شان یہ خود اعزاز ہے محمد عربی کا، یہ خود کمال ہے محمد عربی کا کہ علم اور علم جانتے تھے کہ باور عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ پوری دنیا انسانیت کے معلم تھے، وہ جو کتاب اور حکمت ان جاہل عربوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دے گا۔ علم انسانیت کو روشن کرنے والی چیز کا نام ہے، اور عمل انسانی نفسوں اور کردار کو تہذیب کو درست کرنے والی شے ہے۔ تو نبی کے دو وظیفے تھے، معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کرنا تاکہ ان کے شعور میں اضافہ ہو سکے، اور تزکیہ نفس کرنا تاکہ ان کے اعمال میں بہتری آ سکے۔ یہ دو چیزیں نبی کریم نے پیش کر کے پوری انسانیت کو درس دیا ہے، نہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ ان کا کردار بھی سدھارا ہے۔ یہ پیغمبروں کی تعلیمات کا نتیجہ ہی تھا کہ قتل آج تک ہر معاشرے میں مضمون ہو گیا، کسی بھی معاشرے میں آپ جائیں گے انسانوں کے، وہاں یہی بات کہی جائے گی کہ کسی بھی انسان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ یہ امتوں کو کیسے معلوم ہوا، یہ انسانیت کو کیسے معلوم ہوا، اور کیسے پوری دنیا انسانیت نے یہ طے کر لیا کہ قتل کرنا بری چیز ہے، جبکہ بعثت نبی سے پہلے قتل کرنے پر فخر کرنے والی قوم اور بچیوں کو زندہ تک دور کر دینے والی قوم اس نتیجے تک کیسے پہنچی، یہ پوری دنیا انسانیت میں جو شعور جاتا ہے، یہ انبیاء کی دین ہے، یہ مرسلین کی دین ہے، یہ انبیاء اور مرسلین نے یہ بتایا کہ عدالت سے کام لینا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ درس کس کا دیا ہوا درس ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، یہ درس کس کا دیا ہوا درس ہے۔ بعثت کے موقع پر نبی کریم کی بعثت سے پہلے امانتیں لوگ کس کے پاس رکھاتے تھے، اگر کوئی امین تھا عرب میں تو سوائے محمد عربی کے کوئی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سے پہلے کوئی امین نہیں تھا، ہر کوئی خائن تھا، اور کسی کو بھی کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اگر کسی پر بھروسہ پیدا ہوا پہلی مرتبہ تو وہ ذات ذات محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نہیں بلکہ بعثت کے بعد بھی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کفار اور مشرکین بھی اپنی گاڑی کمائی اور امانتیں لا کے محمد مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے، اور ان کو وہ امانتیں واپس ملتی تھی، چنانچہ ہجرت کے موقع پر امیر المومنین کو یہ ذمہ داری دی تھی، کہیں ایسا عرب نہ سوچ لے کہ محمد تو چلے گئے ہماری دولت لے کر، کہا کہ انہیں تقسیم کر کے تم واپس آنا، امانتیں لوٹانا ضروری ہے۔ تو صادق و امین کی سند مشرکین سے جو ذات لے لے اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سلوات پڑھو محمد، زندانِ غارِ وقت عالم تر ہے، عظمت محمد مصطفیٰ کو بیان کرنا مشکل ہے کہ دہشت کے وہ حالات کیسے تھے. امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں دہل براہ میں کہ دیکھو بعثت سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، بعثت نبی سے پہلے تمہاری کیفیت کیا تھی، تم کیا کھاتے تھے، تمہاری اقتصادی کنڈیشن کیا تھی، تمہاری اکنامی حیثیت کیا تھی، تم کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، تم گندی نالی کا پانی پیتے تھے، تم تو کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، تم جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھے، تمہاری تہذیب کیا تھی، تم بغیر لباس کے تھے، تم بغیر تہذیب کے تھے، تم بغیر تمدن کے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو پانچ جزیروں میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح گدے بننے والی قوم، وحشی قوم جو کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتی، ایک دم جنگلی انسان، ایک دم وحشی انسان، ایک پرندہ قوم جو کھانے کا سلیقہ نہیں جانتی، پینے کا سلیقہ نہیں جانتی، جو دوسروں کو قتل کرنا اپنے لیے فخر و مباحث سمجھتی ہے، اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اور اس ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑنا اور ان بکھری ہوئی معاشرے کو ایک مرکز پر لا کر اس کثرت کو برکت میں بدل دینا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دینا، اور تو قرش کے قبیلے جو ایک دوسرے سے صدیوں تک لڑتے رہے اور ان کی لڑائی کا کیا تھا ہدف، بس یہ کہ کسی ایک زمانے میں ان کے جانور کو ان کی قوم والوں نے قتل کر دیا تھا، تو اس بنیاد پر وہ 40 سال تک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا خون بہاتے رہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہا، لیکن یہی لوگ جو لڑ کے تھک گئے تو مدینے والوں نے اور خبرش کے قبیلے والوں نے محمد مصطفیٰ کو بلایا مدینہ تاکہ جو ہے ان کے اندر صلح سمائی کرا سکے. تو بس عزیزان گرامی، تو نبی کریم کی بعثت سے پہلے عرب تک کیا حال تھا اور بعثت کے بعد کیا کیفیت ہوئی، یہی ہے سب سے بڑا بلا، کیسے وہی نازل ہوئی اور کیسے نبی مبعوث ہوئے، بتا کی گفتگو بدوان کر رہا ہوں. بعثت کے حالات کا جاننا ضروری ہے کیونکہ بعثت کے بارے میں مسلمانوں کی، جیسا کہ میں نے دو دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت اس بعثت کے تعلق سے نبی کریم کی عظمت کو گھٹاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے کہ یہ ایک عام انسان تھے جن کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اور میں مبعوث پر رسالت ہو گیا ہوں. اور آپ دیکھیے ابھی رحیق مکتوب جو سب سے بڑی کتاب سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، جس کو سعودی حکومت نے پہلا عمارت دیا ہے نام کا، اس کتاب کو اگر آپ پڑھے تو اردو زبان میں بھی لکھی گئی ہے، بلکہ اردو زبان کی ہی کے شخص کی لکھی ہوئی صفی مبارک پوری کی شاید لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کو پوری دنیا کی سیرت کی کتابوں میں پہلا عمارت دیا گیا ہے. اس کتاب میں اگر آپ پڑھے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی تو ان کو چاڑا اور تب کبھی آگے بے ہوش ہو گئے اور بڑی عجیب کیفیت ہو گئے، ان کو پتا نہیں چلا کہ مجھ پر یہ کیا کیفیت تاری ہوئی ہے. وہ گھر میں آئے اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کچھ کبھی محسوس ہو رہی ہے، پتا نہیں میری کچھ حالت ایسی ہو گئی ہے. تو جناب خدیجہ نے اپنے بھائی نوکر سے کہا کہ وہ کچھ زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس چلو. تو ان کے پاس لے جایا گیا کہ دیکھیے ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے. تو نوکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اوپر کیسی کیفیت ساری ہوئی ہے. بہرحال یہ ساری باتوں سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ خود نبی کو بھی اپنے نبی ہونے کا یقین نہیں تھا. یہ تو کسی عیسائی نے بتایا کہ آپ رسول بن گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جب اس قسم کی کتابیں سیرت کی خود مسلمانوں کے قلم سے لکھی ہوئی ہوگی اور تبھی تو ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کی کتابوں کی جو بکھری بکھری باتیں تھی جوڑ کر نعوذ باللہ رنگیلا رسول بنا دیا اور یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی تھی آج سے کئی سال پہلے اور اتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم ہم نے تمہاری ہی کتابوں کو جوڑ توڑ کے الگ الگ قسطوں کو جوڑ کر کے بنا دیا ہے. تو اس سے عصمت نبی گھٹتی ہے جس بات کا مسلمانوں کو علم نہیں ہے. وہ بیچارے مسلمان جو ہر بات کو سر جھکا کے تسلیم کر لیتے ہیں, جس کسی نے بھی روایت کی ہے بغیر جانچ پڑتال کے اس کو مان لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے سب کے حالات کو اگر سمجھنا ہے تو کون تھے بے سب کے موقع پر. جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بہت سا موقع وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور کس قوم کے ماننے والوں کے سردار وہاں پر موجود تھے جو بے سب کے حالات کو لگو کرتے. اس لیے کہ بے سب سے پہلے اب تک نبی کا دشمن تھا, جو بے سب کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں کہ بے سب کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ نبی کو جانتے بھی نہیں تھے, پہچانتے بھی نہیں تھے. ہاں جس وقت نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی, اس کیفیت کو امیر المومنین نے نقل کیا ہے نبی العلماء نے کہ فرمایا ولقد کان یُزَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا, کہ نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے. ہر سال نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوت کرنے کے لیے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے, وہاں پر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے. تو ایک وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید وہ 27 ماہ رجب کا دن تھا جس دن پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں آرا نور الوحی والرسالہ, میں نور الوحی والرسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا. آرا نور الوحی والرسالہ وہ اشم دین النبوہ, اور میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا. ولقد سمعت منت الشیطان کیسی پکار ہے اے رسول اللہ, یہ کون سی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں یا رسول اللہ؟ تو رسول اکرم نے فرمایا ہادی رنت الشیطان قد اجس من عبادته, یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی پوجا کون کرے گا, اس لیے کہ محمد مقبول پریشان ہو گئے ہیں. اب دنیا اللہ کے سامنے سر جھکائے گی, شیطانوں کی پرستش نہیں کرے گی. سلوات پڑھے محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر رک کر مرسل اعظم نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ یا علی تسمع فاسمع, اے علی تم تو وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں, تم تو وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. ولیکن لست بنبی, لیکن تم نبی نہیں ہو. ولیکن لوزیر, لیکن تم میرے وزیر ہو, میرے جانشین ہو. انک علی خیر, اور تم خیر پر ہو. معلوم یہ ہوا جس کی سماعت نبی کی سماعت سے مل جائے, جس کی بصارت نبی کی بصارت سے مل جائے, اس کو علم نے بھی تعلق ہے. جملے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں علی کب سے ولی بنے, کلمہ علی اور ولی اللہ کہاں سے داخل ہو گیا اسلام کے اندر, کب سے علی اور ولی اللہ شروع ہوا؟ تو میں کہتا ہوں جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ شروع ہوا ہے اسی وقت سے علی اور ولی اللہ کا کلمہ شروع ہوا ہے. جب سے محمد رسول ہے اس وقت سے علی ولی ہے. سلوات پڑھے محمد. کیونکہ نبی کریم نے اسی وقت یہ کہنی چاہیے, جس وقت وہ مقبوض پر رسالت ہوئے ہیں اسی وقت یہ کہا ہے کہ علی تم بھی میرے وزیر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس وقت سے جانشین ہے جب سے نبی مقبوض پر رسالت. لیکن غار حرا کی بات تھی کسی کو پتا نہیں تھی. بہرحال کلمہ علی و ولی اللہ کا آغاز وہیں سے ہے جہاں سے محمد رسول اللہ کا آغاز ہے, یہی سلسلہ ہے. تبھی تو آخری حجت الوداع کے نبی کریم نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ علی ہے کہ جس کی اولاد میری اولاد ہے, اور میرا سلسلہ نسب میری اولاد کا سلسلہ اولاد علی سے چلے گا. اولاد علی میری اولاد ہے, میری اولاد فاطمہ زہرا سے, اور حسن و حسین کہہ کے نبی کریم نے تعارف کروایا، اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی آغوش میں لے کے تعارف کروایا، کبھی سینے سے لگا کے تعارف کروایا، اور کبھی مسجد میں خطبے کو منقطع کر کے نبی کریم نے کہا کہ حسین آ رہے ہیں، مسجد مدینہ بھری ہوئی تھی مسلمانوں سے، نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسین تشریف لا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا پیر دامن میں اڑ جاتا ہے اور حسین ابن علی گر جاتے ہیں مجمے میں، تو رسول اکرم منبر سے آتے ہیں، خطبے کو منقطع کرتے ہیں، مجمے کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور حسین ابن علی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور اٹھا کر پھر فدا کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا حسین معروف، یہ حسین ہے اسے پہچانو، اور مختلف حدیثیں امام حسین کے بارے میں حضور کریم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان انا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، کہ جب نبی کریم خانہ سیدہ سے گزر رہے تھے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، نبی کریم خانہ سیدہ میں داخل ہوئے اور امام حسین کو گلے سے لگایا اور کہا فاطمہ تم کہاں ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کا رونا تمہارے بابا کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا مرتضی اعظم کے لیے شاخ گزرتا ہے کہ حسین روئے اور نبی برداشت کر لے، ایسا نہیں حسین کا رونا مرتضی اعظم کو گوارا نہیں تھا، لیکن آئے کربلا کے میدان میں اس وقت نبی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جب حسین تنو تنہا دشت ولا میں تھے اور اپنے احباب کی قربانیاں پیش کر رہے تھے، اپنے لوگ کے بالوں کو قربان کر رہے تھے، قربانیوں کا سلسلہ کربلا کے میدان میں جاری رہا، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے اصحاب کی قربانیاں پیش کی، انصار کی قربانیاں پیش کی، گود کے بالوں کی قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ بھائی کے بیٹے قربان ہوئے، بہن کی اولادیں قربان ہوئی، اور محمد تو خود حسین ابن علی نے اجازت دی تھی، جناب زینب نے اور محمد سے کہا تھا اور محمد اگر تم حسین پر فدا نہ ہوں گے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، ان بچوں کو دیکھ کر حسین ابن علی کے نسبت میں آئے جی کہا بھیا اور محمد کو مرنے کی اجازت دے دو، اور محمد میدان کربلا میں روانہ میدان ہوئے اور یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے اور دشمن سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اور محمد شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ان کے لاشیں جب خیمے میں آئے تو زینب کبریٰ اپنے بچوں کو روانہ میدان کرنے کے بعد مسلے پر بیٹھی ہوئی شکر کے سجدے بنا لا رہی تھی اور یہ کہہ رہی پروردگار میں نے اپنی قربانیاں تیرے حوالے کر دی، اب تو قربانیوں کو قبول کر لے، لیکن ابھی مسلے پر تھی کہ فضا نے آ کے تیرے خیمہ پہ آواز دی، بیوی آپ کے بچے اور محمد آئے ہیں، تو زینب نے کہا فضا ان سے کہہ دو کہ محمد چلے جائے، زینب کو ان کا آنا گوارا نہیں ہے، میں نے تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا وہ واپس کیوں آ رہے، فضا نے کہا بیوی آپ نے میرے کہنے کا مطلب نہیں سمجھا اور محمد نہیں آئے بلکہ ان کے لاشے خون میں نہائے ہوئے آئے ہیں، بس یہ سننا تھا کے کربلا کے میدان میں آپ محمد کا زندگی بنایا اور اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. لیکن جب واپس مدینہ پہنچی اور جب حضور نظر آئے تو محمد کا محبت کیا
تلاوت فرما کر حاجی علی محمد